اراجون کے سیروین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ اسرائیلی حکومت نے حماس پر بڑے کامیاب حملے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن
مخلوط حکومت میں شامل کچھ جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر تنقید کر رہی ہیں، خاص کر کے جس طرح سے سیز فائر ہوا ہے، اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے ہیں حماس کے سامنے۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے سن 2014 کے بعد حماس کے خلاف سب سے بڑا حملہ گزشتہ رات کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ صبر احمد۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا دعویٰ ہے کہ تازہ حملہ اسرائیلی خطے میں راکٹ داغے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے، جبکہ حماس کے مطابق جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ مزید حملے ہوئے ہیں۔ صحت کے شعبے سے منسلک فلسطینی حکام نے بتایا کہ سینیچر کو غزہ کے شہر پر فضائی حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر کیے جانے والے 90 سے زائد راکٹ حملوں میں 3 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بیت الحیا میں حماس بٹالین کے ہیڈ کوارٹر سمیت غزہ میں ان کے بیشتر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ میں پناہ گزین کیمپ کی بلند بالا عمارت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔
آج پاکستان بھر میں مستونگ، پشاور اور بنو بم حملوں پر یوم سوگ منایا گیا۔ اس دوران سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی سرنگو ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز نے سوگ میں اپنے ناموں کے نشان کو سیاہ کیا ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
گزشتہ چند روز کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رکھا گیا ہے۔ مستونگ دھماکے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سراج رئیسانی کی انتخابی مہم کے دوران خودکش حملے کے نتیجے میں 131 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم آج معطل رکھی ہے۔ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک کوئٹہ پہنچے، جہاں انہوں نے سراج رئیسانی کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔
انڈیا کے جنوبی ریاست کرناٹک کی پولیس نے ہجوم کے حملے کے دوران ایک شخص کے ہلاک اور دیگر 2 کے زخمی ہونے کے بعد 25 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہجوم نے ان افراد پر تشدد، بچوں کے اغوا میں ملوث ہونے کے شبے میں کیا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کے نتیجے میں کیے جانے والے قتل کا تازہ واقعہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کار میں اپنے دوستوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، جن میں سے ایک نے ضلع بیدار کی ایک جگہ پر رک کر وہاں موجود بچوں کو چاکلیٹ دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف افواہیں پھیل گئیں اور ایک ہجوم نے ان کا پیچھا کر کے ان پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران افغانستان میں شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سارہ حسن۔
اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 1692 شہری تشدد کے مختلف واقعات میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2009 میں اقوام متحدہ نے اعداد و شمار کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، یہ جب سے اب تک شہریوں کی ہلاکت کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں اور شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ اور طالبان کے بم حملے لوگوں کی ہلاکت کی بڑی وجوحات ہیں۔ اس کے علاوہ افغان فورسز کے فضائی حملے بھی ایک وجہ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی کے باوجود تازہ اعداد و شمار میں ہلاکتوں کی تعداد بلند ترین سطح پر ہے۔
ادھر افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت کابل کی ایک سرکاری عمارت کے قریب ہونے والے تازہ خودکش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جاپان میں شدید گرمی کی تازہ لہر سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر 1000 کے قریب افراد کو اسپتالوں میں لایا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں تجویز دی ہے کہ وہ بریگزٹ کے معاملے میں یورپی یونین سے مذاکرات کے بجائے اس پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیں۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے تھریسا مے کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے جو کہ تھریسا مے کے لیے خاصی ظالمانہ ہوگی۔ ادھر صدر ٹرمپ کا ہی کہنا ہے کہ پیر کے روز روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے ساتھ ان کی ملاقات سے انہیں کم امیدیں وابستہ ہیں۔ نازش ظفر۔
امریکی ٹی وی سی بی ایس کو ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ہیلنسکی میں ہونے والی ملاقات میں کچھ برا نہیں ہوگا اور شاید کچھ اچھا سامنے آئے۔ امریکی صدر نے اس دورے سے قبل کہا تھا کہ ان کی صدر پوتن کے ساتھ ملاقات اپنے یورپی اتحادیوں سے ملاقات سے زیادہ آسان ثابت ہوگی۔ ادھر فن لینڈ میں بھی برطانیہ کی طرز پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ یکطرفہ طور پر کوئی معاہدہ نہ کریں، کیونکہ ایک اتحادی کو پریشان کرنا عقلمندی پر مبنی حکمت عملی نہیں ہوگی۔
اور شام کے جنوب کے مغربی شہر ڈیرہ سے اطلاعات ہیں کہ سینکڑوں باغی جنگجوؤں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خصوصی بسوں میں سوار ہو کر شہر چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور ان کا رخ شمال میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی جانب ہے۔ یہ جنگجو اس علاقے کو خالی کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے معاہدے سے قبل کئی سالوں سے حزب مخالف کے زیر قبضہ تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حالی انتخابی مہم کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ ووٹروں میں اپنے حقوق اور اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس پیدا ہوا ہے، اور اس کا اندازہ ان سوشل میڈیا پوسٹس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ ہوتا ہے جن میں ووٹرز اپنے حلقے میں امیدواروں سے کڑے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ یہ سوالات کیا ہیں، اس کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پہ۔ اسرائیل اور غزہ میں عسکری پسندوں کے درمیان گزشتہ شب دیر سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود زیادہ تر علاقوں میں اس کا نفاذ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن فائرنگ کے تبادلوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے آج صبح فلسطین میں مارٹر گولوں کے حملوں کے جواب میں غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں، جس میں عسکری پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ میں ایک دھماکے میں ایک فلسطینی شہری اور ان کے بیٹے کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بی بی سی کے نام و نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔
اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر کئی فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو اس کے مطابق سن 2014 کے بعد اسرائیل کی جانب سے حماس پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ دوسری طرف گزشتہ رات فلسطینی گروپوں حماس اور اسلامی جہاد نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ اطلاعات ہیں کہ یہ اعلان مصر کی طرف سے سفارتی دباؤ اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار کی کوششوں کے بعد کیا گیا تھا، لیکن اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حملے کا مناسب جواب دے گا۔
سبت کے دوران ہم نے حماس پر اہم حملہ کیا۔ ہماری پالیسی واضح ہے کہ جو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اس کے خلاف بھرپور قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ہم نے کل ایسا ہی کیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی فورس نے حماس کے خلاف آپریشن پروٹیکٹیو ایج شروع ہونے کے بعد سے یہ شدید ترین حملہ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کو پیغام مل گیا ہوگا، اور اگر نہیں تو ان کو بعد میں مل جائے گا۔ میں نے سنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے اتفاق کر لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کو جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم اپنے خلاف کسی بھی حملے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم مناسب طرح سے اس کا جواب دیں گے۔
ایک ویڈیو بیان میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ وزیر دفاع اسرائیل کے فوجی سربراہ اور اعلیٰ سیکیورٹی کمانڈ کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ہم نے حماس کی دہشت گردی کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کی دفاعی فوج کے مطابق حماس نے جمعے کے روز اسرائیل پر 200 سے زائد راکٹ اور مارٹر گولے داغے تھے، جس کے نتیجے میں راکٹ حملوں سے 3 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز غزہ شہر میں ہونے والے فضائی حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 15 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے ایک زخمی نے بتایا،
وہاں 3 دھماکے ہوئے اور دھماکوں کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے بازو کو لگی ہو۔ میں نے جب اپنے بازو کو دیکھا تو اس میں سے خون نکل رہا تھا، پھر میں اسپتال چلا گیا۔
ایک عینی شاہد نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیلی حملے میں خالی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے پاس سے گزرنے والے راہگیر بھی اس کی زد میں آئے۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ شہر میں سلسلہ وار دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ اور دھماکوں سے ہوا میں دھوؤں کے بادل اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمبولینسز اور ادھر ادھر بھاگتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلام پسند چینل القدوس پر براہ راست تقریر کرتے ہوئے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ غزہ کی پٹی پر عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھا نہ لے۔ واضح رہے یہ حملے سرحد پر ہزاروں فلسطینیوں کے مظاہروں کے درمیان ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے آبائی گھروں کو لوٹنے کے اعلان شدہ حق کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کے آبائی گھر اب اسرائیل میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسرائیل اور مصر کی جانب سے غزہ کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔
تفصیل آپ نازش فیض سے سن رہے تھے، اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے اسرائیل فلسطین امور کے ماہر ہریندر مشرا سے بات کی، اور سب سے پہلے میں نے ان سے اس حملے کی تفصیلات جانی۔
اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 2014 کی جو جنگ ہوئی جسے اسرائیل پروٹیکٹیو ایج نام دیتا ہے، اس کے بعد یہ اسرائیل کی طرف سے یہ سب سے بڑی کارروائی ہے غزہ میں۔ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کئی سارے جو حماس کے انسٹالیشنز ہیں اس کو، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پر دھاوا بولا، اس پر حملہ کیا۔ اس میں کئی سارے کہہ رہے ہیں کہ ویپنس اسٹوریج فیسلٹیز تھیں اس کو ڈسٹروائے کیا ہے، ٹریننگ سینٹرز کو ڈسٹروائے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی سارے ایسے راکٹ لانچرز کے ساتھ ساتھ کئی ایسی جگہوں پہ بھی حملہ بولا ہے جہاں سے کہ انسینڈری کائٹس جو ہیں، جو پتنگ ہیں، وہ اسرائیل میں بھیجے جا رہے تھے، وہاں سے بلونز کے تھرو جو حملے ہو رہے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی جو اسرائیلی فوج کا کہنا ہے وہ ہے کئی ایسے سرنگ انہوں نے تباہ کیے ہیں جو کہ ان کا کہنا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے حماس اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو اسے وہ بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، خاص کر کے جو اسرائیلی رہنما ہیں وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو اور وزیر دفاع آویگدور لیبرمان بھی اسے بہت بڑی کامیابی بتا رہے ہیں۔ لیکن باقی مخلوط حکومت میں شامل کچھ جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر تنقید کر رہی ہیں، خاص کر کے جس طرح سے سیز فائر ہوا ہے اس پر وہ تنقید کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پارٹیاں جو ہیں، وہ تنظیمیں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک طرح سے سرنڈر ہے، اسرائیل نے گھٹنے ٹیکے ہیں حماس کے سامنے۔
اچھا ہریندر، آپ دو تین دن پہلے ہی جو ہے اسرائیل سے واپس آئے ہیں، تو جب آپ وہاں تھے تو کیا ٹینشن میں، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا تھا کیا؟
دیکھیں، کشیدگی میں اضافہ تو دراصل کئی مہینوں سے یہ دور جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ نہ صرف یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، دو یا تین ہلاکتیں دراصل بتائی جا رہی ہیں غزہ میں، یہ جو ہے یہ محض ایک آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہے۔ دراصل پچھلے کئی مہینوں سے فلسطینی جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہ اسرائیلی جو بارڈر ہے وہاں پر وہ لگاتار آتے رہے ہیں۔ کم سے کم ویک میں ایک ریلی تو حماس کی ہوتی ہی ہے، اور جو اہم جو مطالبات جو ان کے طرف سے ہیں وہ ایک ہے کہ غزہ پر سے سیز ہٹائی جائے، جو بلاکیڈ ہے وہ ہٹایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسانی سطح پر حالات وہاں کافی بگڑ گئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور دوسری بات جو ایک خاص کر کے آج کل سنی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو فلسطینی پناہ گزین ہیں جنہوں نے اور کئی خطے کے کئی ملکوں میں جنہوں نے پناہ لے رکھا ہے، انہیں واپس آنے کا جو ہے انہیں حق جو ہے انہیں دیا جائے، وہ واپس آ سکیں، یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ مسلسل چل رہا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ چلا تقریباً مارچ میں جو شروع ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو کشیدگی بڑھی ہے اس میں، کشیدگی میں جو اضافہ ہوا ہے، تو وہاں سے کائٹس کے حملے اور بلونز جو ہے اس کے ذریعے حملے ہوتے رہے ہیں، جس کے معرفت حماس اور باقی تنظیموں نے دعویٰ کیا، اور اسرائیل نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ کئی ہزار دونم جو ایگریکلچرل لینڈ تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے اسرائیل کے جنوبی علاقے میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کئی جو جنگل تھے، فورسٹ تھے غزہ سے ٹھیک قریب جو اسرائیلی علاقوں میں، وہ بھی ڈسٹروائے ہو گئے ہیں۔
اچھا، یہ بتائیں کیا بات یہیں رک جائے گی یا حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے؟
دیکھیں، ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی فریق جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس میں کشیدگی میں اضافہ ہو، یہ حملے جو ہیں وہ جاری رہیں، کیونکہ حماس نے ہی قبول کیا ہے کہ یہ سیز فائر ہو گیا، اسرائیل کی طرف سے صاف طور پر جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے، اسرائیل نے نہیں کہا ہے کہ وہ تیار ہے اس کے لیے۔ حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ مصر اور یورپین یونین کے مصالحت میں یہ جو ہے یہ سیز فائر کے لیے دونوں ہی فریق جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ پولیٹیکلی کافی اسٹرانگ ہیں، ان کی مقبولیت کافی بڑھی ہوئی ہے، تو اس طرح کی کشیدگی ہونے سے ان کو اس کا نقصان ہوگا۔ دوسری طرف حماس جو ہے، جس طرح کے حالات وہاں پر ہیں، لوگوں کو بجلی نہیں مل پا رہی، پانی جو ہے وہ نہیں مل پا رہا، لوگوں کو خوراک نہیں مل پا رہا، وہاں پر سبزیاں نہیں پہنچ پا رہی، تو ایسے حالات میں اور حماس جو ہے وہ اپنے کارکن کو تنخواہ نہیں دے پا رہا کئی مہینوں سے، تو ایسے حالات میں حماس بھی نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ کشیدگی میں اضافہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اگر آپ کو خیال ہو تو 2014 کی جنگ کے بعد بہت سارے دنیا کے تمام ملکوں نے ایڈ پیکج جو ہے تیار کیا تھا 5.4 بلین ڈالرز کا غزہ کے لیے ریہیبلیٹیشن پیکج، لیکن بہت کم ہی ملکوں نے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا ہے، اور اسرائیل وہ غزہ تک پیسے جو ہیں ان کو مہیا کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی انسانی سطح پہ جو حالات ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی سدھار نہیں ہو پایا ہے، ابھی بھی حالات جیسے کہ تیسے بنے ہوئے ہیں۔
یہ تھے اسرائیل فلسطین امور کے ماہر ہریندر مشرا، جو 3 دن پہلے ہی اسرائیل سے واپس لوٹے ہیں۔ اور اب ذکر کرتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ کا۔ روس میں جاری 21ویں عالمی کپ کے فائنل میں فرانس اور کرویشیا کھیل رہے ہیں اس وقت، اور 14 منٹ کا کھیل جو ہے وہ ہو چکا ہے، 0-0 اسکور ہے۔ فرانس اس سے پہلے 1998 میں ورلڈ کپ فائنل میں پہنچا تھا، اور اس نے برازیل کو فائنل میں ہرا کر عالمی کپ جیتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کرویشیا اور فرانس 1998 کے سیمی فائنل میں آمنے سامنے آئے تھے، ظاہر ہے فرانس نے وہ سیمی فائنل جیت لیا تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اپنی ٹیم کے فائنل میں پہنچنے پر فرانسیسی مداحوں نے پورے شہر کو کہیں اپنے شور سے تو کہیں روشنیوں سے زندہ کر رکھا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پیرس میں موجود صحافی اور تجزیہ کار ویجو ناراونے سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ کس طرح کا سماں ہے پیرس میں اس وقت۔
بہت دھوم دھام کا ماحول ہے، بہت ہی، ایک تو دو چیزیں اکٹھے آئی ہیں، ایک تو کل جو ہے ان کا نیشنل ڈے تھا، ملٹری پریڈ دوپہر میں، اور پھر رات کو بہت بڑے فائر ورکس اور آتش بازی، اور پھر ناچ گانا، بہت سارے کانسرٹ تھے جہاں پر لوگ فری جا سکتے تھے۔ آج تو بہت ہی بڑا دن ہے ان کے لیے، تو صبح سے لوگ چل پڑے ہیں گھر سے، ریسٹوراں میں 11 بجے سے جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، میچ شام کو ہے، ان کا دیکھنے کا یہ ہے کہ اکٹھے دیکھیں گے، لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے،
سارے ساتھ مل کے دیکھیں گے،
دوستوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو لوگ گھر میں پارٹیاں آرگنائز کر رہے ہیں، لیکن کافی جگہ میری رپاہی یہاں کا جو ٹاؤن ہال ہے، انہوں نے فین زون آرگنائز کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر تو ہزاروں لوگ آ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہے وہ ایفل ٹاور کے پاس شان دماز کہلاتا ہے، جہاں پہ 20-30 ہزار لوگ آ سکتے ہیں شام کو آج۔ تو یہاں پر ماحول تو
اگر جیت گئے تو کیا ہوگا، اگر جیت گئے تو کیا ہوگا؟
ارے جیت گئے تو پوچھئے ہی مت۔ جب 1998 میں جب وہ جیت گئے تھے، میں نے جو میرا کوریج کیا تھا، تو میں اس جگہ گئی تھی جہاں پر عربی پاپولیشن بہت ہے، اور ایک ریسٹورینٹ میں جا کے میں نے اس میچ کو دیکھا تھا۔
وہاں بڑی رونق ہوگی،
تو جہاں پر عربی پاپولیشن بہت ہے، اور کسکس والا ریسٹورینٹ جہاں پہ ان کا ٹریڈیشنل جو رہتا ہے، کسکس اس کو کہتے ہیں، وہ سرو کرتے تھے، تو وہاں پر تو لوگ ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کے ناچنے لگ گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں جو نارتھ افریقن عرب لوگوں میں، جیسے ٹونیزین، الجیرین جو ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں یو یو، مطلب عورتیں جو ہیں منہ سے یو 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 کر کے آوازیں نکالتی ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، کوئی مبارک والی اگر اوکیشن ہو گئی تو۔ تو ایسا ماحول بن گیا تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ نیشنل یونٹی کی ٹیم ہے، یہ صرف سفید فرینچ لوگوں کا فٹ بال نہیں رہا، یہ اب افریقہ سے آنے والے لوگ، ہاں بالکل، اور جو ان کا سب سے اسٹار پلیئر ہے وہ تو 19 سال کا لڑکا ہے، ان کو کلیان
امباپے،
ہاں جی، اس لڑکے کو انہوں نے اپنے پلکوں پہ اٹھا کے چڑھا کے رکھا ہوا ہے، بہت اس کے لیے پیار ہے، اس ٹیم کے لیے بہت اس وقت آدر ہے، کیونکہ پچھلا جو 4 سال پہلے جو یہ لوگ ہار گئے تھے اور ٹیم نکل گئی تھی، بہت तकलीफें हुई थी फ्रेंच टीम के साथ. इस वक्त एक तो बहुत जुड़ी हुई टीम है, एक दूसरों के तरफ उनको बहुत आदर और बहुत प्यार है
जी.
और ऐसी कोई हरकत नहीं की है टीम ने जहां पर लोग कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल बड़े बाप के बड़े बच्चे या बड़े जी. बहुत ज्यादा अर्न करने वाले फुटबॉलर्स जो है इनका सर चकरा गया इतने सारे पैसे मिला के, ऐसी कोई बात नहीं हुई है.
अच्छा वाजी, ये बताएं कि फ्रेंच टीम में सारे अच्छे, जैसे अभी हमने कलीन एम्बापे की बात की, अच्छे और की प्लेयर्स जो हैं वो या तो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, माइग्रेंट्स हैं, तारकीन वतन है, तो फ्रांस में जो राइट विंग यानी दाएं बाजू के हामी लोग हैं उनका इस बारे में क्या रवैया है?
वो तो इसकी वजह से बिल्कुल चुप बैठ गए. उनको तो ऐसे, क्योंकि पहले जब 98 में जब वो जीत रहे थे, जॉ मारी लपेन जो एक्सट्रीम राइट विंग के लीडर हुए हैं, जिनकी बेटी मारीन लपेन अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गई, वो तो बहुत एंटी इमिग्रेंट पार्टी है, तो उन्होंने कहा था अरे ये ब्लू व्हाइट और रेड नेशनल फ्लैग के जो कलर्स हैं, ब्लू ब्लॉ रूज उसको कहते हैं, ये वैसी टीम नहीं है, ये ब्लैक व्हाइट और बर की टीम है, क्योंकि यहाँ पर जो अफ्रीकी, नॉर्थ अफ्रीकी, ट्यूनिजिया वगैरह के जो पहले कॉलोनाइज नेशंस थे उनको ये लोग बर कहते हैं. तो उस वक्त जब उन्होंने ऐसे सवाल निकाले थे कि ये तो बिल्कुल फ्रेंच टीम है ही नहीं, ये किसी फॉरेन लोगों की टीम है, इसको हम फ्रेंच टीम नहीं कहला सकते हैं, वो सब निकल गया है. अब इस वक्त इस टीम को सब लोग बहुत गौरव से, बहुत शान से कहते हैं कि हमारी नेशनल टीम है, उसमें ब्लैक भी लोग, अफ्रीका के, सदर्न अफ्रीका के लोग हैं, मतलब जैसे मॉरिटानिया, नाइजर, पोगबा देख लीजिए या बाकी जो प्लेयर, नॉर्थ अफ्रीकन अरब भी हैं, व्हाइट भी है, तो और कई लोग हर्नांडेज, ग्रियसबैन जैसे लोग हैं, उनके नाम जो है वो टिपिकली फ्रेंच नाम नहीं है. ग्रियसबैन जो है वो
एंटोनियो ग्रीजमैन जी,
हाँ, उसका नाम जो है वो अल्सास लोरेन की तरफ से आता है जहाँ पे जर्मन बोलते हैं काफी बार लोग, और इसमें कैथलिक्स भी मिले हुए हैं, मुसलमान भी मिले हुए हैं, जूश लोग भी मिले हुए हैं, तो ये बहुत मतलब मिक्स टीम हो गई है.
पेरिस से वेजुना राम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में ताज़ा तरीन आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान का, जहां हालिया खुदकश बम हमले के बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं ने क्वेटा का दौरा किया है. मोहम्मद काजम की रिपोर्ट.
सरकारी हुकाम मस्तूम खुदकुश धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तफसीलात इकट्ठा करने में मसरूफ हैं. अगर सरकारी हुकाम का कहना है कि इस धमाके में हलाक होने वाले 130 अफराद की फहरिस्त उनके पास है, लेकिन उनका ख्याल है कि बाज ऐसे लोग थे जिनकी लाशों को उनके रिश्तेदार जाए वकुआ से घरों को ले गए थे. हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं. द्रिंगण में खुदकुश हमले से कबल इंतखाबी जलसे की जो वीडियोस सामने आई हैं उनमें बच्चे भी जलसगाह में नजर आते हैं. तहकीकात से मुंसलिक एक अहलकार ने बताया कि अब तक ऐसे 7 बच्चों की तफसील सामने आई है जो इस खुदकुश हमले में हलाक हुए. सिविल अस्पताल कोयटा में इस खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले एक जेर इलाज शख्स ने बताया कि धमाका नवाबजादा सिराज रहसानी की खिताब शुरू होते ही हुआ.
फिर मैं सिराज साहब उठकर उसी का खिताब शुरू हो गया, 2-3 बात किया, फिर धमाका हो गया, हम लोग बेहोश हो गया. गाड़ियों में कौन सा लोग आया था जलसे पर, उसी के गाड़ियों में हम लोग इधर सिविल अस्पताल पर पहुँचे.
वाज़ह रहे कि जिस जलसे को मस्तूम के इलाके द्रिंगड़ में खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया था वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबजादा सिराज रहसानी के लिए मुनक्किद किया गया था. इसमें शुरका की एक बहुत बड़ी तादाद को कोयटा शहर और दीगर इलाकों से ले जाया गया था. सिविल अस्पताल में जेर इलाज जख्मी शख्स ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे. तहम बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला अलाउद्दीन मरी कहते हैं कि इस जलसे के बारे में इंतजामिया को आगाह नहीं किया गया था.
इसके बारे में मैंने पूरी तहकीकात की है और अभी भी तहकीकात की टीम अपना काम कर रही है मौके वारदात पे. इसके बारे में हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे क्या गई. आप उस कंपाउंड में जाके आपने देखा भी होगा, वो एक घर था. जब किसी घर में कोई जलसा या कोई मीटिंग होती है तो हम हर एक घर के अंदर का तो हमें नहीं पता होता है कि इधर क्या हो रहा है.
इस खुदकुश हमले का हदफ नवाबजादा सिराज रहसानी थे. ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے کانک میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ نے بھی شرکت کی تھی۔ فوج کے سربراہ نے ان کو پاکستان کا سپاہی قرار دیا۔ اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ نے معاوضوں کا اعلان کیا۔
15 لاکھ روپے فی شہدا کے لیے ہم لوگ گرانٹ دیں گے، اور شدید زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے اور کم زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے۔
اس سانحے کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک، نواز لیگ کے سربراہ شہباز شریف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے نواب زادہ سراج رحسانی کے اہل خانہ سے تعزیت کے علاوہ زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سامعین، فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں فرانس کو کرویشیا پر 1 گول کی برتری حاصل ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
وقت ہوا کھیلوں کی خبروں کا، نازی گلزار کے ساتھ۔
روس میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں آج فرانس اور کروشیا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ فرانس کی ٹیم آج اپنا تیسرا ورلڈ کپ فائنل کھیل رہی ہے، جبکہ کروشیا کی ٹیم پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ عالمی رینکنگ میں فرانس 7ویں جبکہ کروشیا 20ویں پوزیشن پر ہے۔ فٹ بال کے علاوہ ایک اور فائنل ومبلڈن میں بھی ہو رہا ہے، جس میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں سربیا کے سابق عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کے مقابل ہیں، جبکہ خواتین کے سنگل مقابلوں میں ومبلڈن ٹائٹل جرمنی کی ٹینس کھلاڑی اینجلیک کربر کے نام رہا۔ انہوں نے امریکہ سے تعلق رکھنے والی 7 بار کی فاتح سیرینا ولیمز کو شکست دی۔ کربر کا یہ تیسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے، جبکہ سیرینا ولیمز اپنے 24ویں گرینڈ سلیم کے تعاقب میں تھیں۔ سیرینا ولیمز نے کہا،
اینجلیک نے بہت اچھا کھیلا، میں اس شکست پر دل برداشتہ نہیں ہوں، بلکہ اب میں واپس آ چکی ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے اپنی محنت جاری رکھوں گی۔
1996 میں سٹیفی گراف کے بعد گربر ومبلڈن جیتنے والی پہلی جرمن خاتون ہیں۔ تاشکند میں جاری عالمی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے ویٹ لفٹر نو دستگیر بٹ نے 105 کلو گرام کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ چیمپئن شپ کی تاریخ میں یہ پاکستان کا پہلا طلائی تمغہ ہے۔ ادھر پاکستانی باکسر محمد وسیم کو انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن کی فلائی ویٹ ٹائٹل فائٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کوالالمپور میں ہونے والی اس ٹائٹل فائٹ میں محمد وسیم کا مقابلہ جنوبی افریقہ کے موروتھی ایمتھلین سے تھا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ کرکٹ میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آسٹریلیا کے سائیکلسٹ ریچی فورڈ انجری کے باعث ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ ریس کے 9ویں مرحلے سے باہر ہو گئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے کئی جعلی اکاؤنٹس ختم کر دیے ہیں، جس کے بعد دنیا کے کئی مقبول ترین شخصیات کے ٹویٹر پر لاکھوں فالوورز کم ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے عبداللہ فاروقی۔
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے سن 2014 کے بعد حماس کے خلاف سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک کی پولیس نے ہجوم کے حملے کے دوران ایک شخص کے ہلاک اور دیگر دو کے زخمی ہونے کے بعد 25 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جاپان میں شدید گرمی کی تازہ لہر سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک خاتون کو ایک لائیو پروگرام میں اسٹیج پر چڑھ کر ایک مرد گلوکار کو گلے لگانے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور آج دو کھیلوں کے عالمی مقابلوں کے فائنلز کھیلے جا رہے ہیں۔ فٹ بال کے عالمی کپ کا فائنل فرانس اور کروشیا کے درمیان جاری ہے، جو کہ 1-1 گول سے برابر ہے، جبکہ ٹینس میں ومبلڈن کا فائنل سربیا کے نوواک جوکووچ اور جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کے درمیان جاری ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں حالی انتخابی مہم کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ ووٹروں میں اپنے حقوق اور اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس پیدا ہوا ہے، اور اس کا اندازہ ان سوشل میڈیا پوسٹس کو دیکھ کر اور بھی زیادہ ہوتا ہے جن میں ووٹرز اپنے حلقے میں امیدواروں سے کڑے سوالات پوچھتے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ، ووٹر مشکل سوالات پوچھ رہے ہیں بلکہ امیدواروں سے مطالبات بھی کر رہے ہیں۔ ووٹر چاہتے ہیں کہ امیدوار منتخب ہو کر ان مطالبات کو پورا کرنے کا وعدہ کریں، تب ہی وہ انہیں ووٹ ڈالیں گے۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
بعض انتخابی حلقوں میں ووٹروں نے امیدواروں سے پانی دو، ووٹ لو جیسے مطالبات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اکثر انتخابی حلقوں میں ووٹروں نے صوبہ سندھ میں تعلیم اور سرکاری اسکولوں کی خراب حالت کے بارے میں امیدواروں سے کھل کر گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی خاتون عہدیدار نے حال ہی میں ایک سیمینار میں بتایا تھا،
میرا نام روحانہ ملک ہے، میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں علم و نہرون کی۔ یہ حیدرآباد میں 710 پرائمری اسکولز ہیں جبکہ صرف 71 مڈل اسکول ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے جہاں پر آپ کی حکومت یا ادارے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ پانچویں جماعت کے بعد آگے بچوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، ان کے لیے آگے مواقع ہی نہیں ہے۔ تو بس ہماری ارباب اعلیٰ اور تمام جو آنے والے نمائندے ہیں، جو آنے والے حکمران ہیں یا ایم پی ایم این ایجنسی، سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ تعلیم کو پریورٹی دیں۔
بعض رہائشی علاقوں کے دورے کے دوران عام لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی،
وہ تعلیم کے مسائل کے اوپر اپنی حکمت عملی پیش کریں جب وہ ووٹ لینے جا رہے ہیں، اور اپنے منشور میں تعلیمی مسائل کے اوپر وعدے کریں اور ان وعدوں کو نبھائیں بھی۔
ووٹ دو تعلیم کو، ووٹ دو جو آپ کو تعلیم دے، کم از کم اس کو ووٹ دو۔
بھائی ابھی ہم آپ کو کیا بتائیں سندھ کی تعلیم کے بارے میں، ابھی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے بس تعلیم دو اور ووٹ لو۔
عقیلہ جلبانی نامی خاتون حیدرآباد کی بستی قاسم آباد میں رہائش رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں
تعلیم کی یہی صورتحال ہے کہ آج تک کسی میں عوام میں اتنا شعور آیا نہیں ہے، کیونکہ سیاست دان ایسے ہیں کہ ان کو تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے، اپنے صرف پراپرٹیز بنانے کی طرف توجہ ہے۔ ابھی تو ہماری یہی فرمائش ہوگی کہ بھائی آپ تعلیم کا معیار پڑھاؤ اور پھر ووٹ لو۔
ان لوگوں کے ساتھ گفتگو میں اندازہ ہوا کہ لوگ صوبہ سندھ میں تعلیم اور سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار کے بارے میں کس قدر حساس ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ وہ تعلیم سمیت دیگر تمام بنیادی سہولتوں کے طلبگار ہیں۔
یہ تھے حیدرآباد سے صحافی علی حسن، اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
جمعے کو لاہور میں نواز شریف اور مریم کے استقبال کی آڑ میں مسلم لیگیوں کی قیادت نے دراصل کیا کھیل کھیلا۔ لاہور اور فیصل آباد وغیرہ کے مختلف تھانوں میں 1000 سے زائد نونیوں کے خلاف جو درجن بھر پرچے کٹے، ان سے سب کھل کے سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو ڈسپلن میں رکھنے کی بجائے جس غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا، وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لاہور پولیس کے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر نے تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پارٹی چیئرمین راجہ ظفر الحق، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ایاز صادق، امیر مقام مشاہد حسین سید، سابق وزراء بلال یاسین، مشتبہ شجاع الرحمان، طلال چودھری، رانا مشہود، رانا ثناء اللہ، اکرم انصاری، مریم اورنگزیب، سائرہ افضل تارڑ اور سابق ایم پی اے عظمیٰ بخاری نے سرکاری عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچایا، ریاستی اہلکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی نیت سے پتھراؤ کیا، یوں 20 پولیس والے اور 4 رینجرز اہلکار زخمی ہوئے۔ چنانچہ پولیس کو بادل نخواستہ ایف آئی آروں میں ان نام نہاد رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کرنا پڑ گئیں۔ کیا زمانہ تھا جب مرحوم چودھری ظہور الہی صرف بھینس چوری کرتے پکڑے جاتے تھے اور مرحوم حسن محمود بھری دوپہری میں کھمبوں پہ چڑھ کے بجلی کی تاریں چوری کر کے سمجھتے تھے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن آج ریاست اور ادارے پہلے سے زیادہ بالغ و خود مختار ہیں اور قانون کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کرنے میں انتہائی سنجیدہ بھی۔ وہ دن گئے جب کٹ پتلی پارلیمنٹیرینز مارشاء اللہ کے غیر آئینی اقدامات کو آئینی تحفظ دے دیتے تھے۔ وہ دن ہوا ہوئے جب کسی عامر کو آئین توڑنے کے جرم میں قانونی تحفظ مل جاتا تھا اور وہ عدالتی طلبیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بیرون ملک مشرف کی طرح سکون سے جھلنگے میں لیٹ سکتا تھا اور کسی میں جرت نہ تھی کہ اس کے نام کے ریڈ وارنٹ نکال کے انٹرپول کو دے سکے۔ اب وہ دن کبھی نہ آئیں گے جب کیمروں کے سامنے عین وفاقی دارالحکومت میں عین پارلیمنٹ کے سامنے کسی اچھے خان یا کسی مولانا جغادری کے جیالے کسی ایس ایس پی اسلام آباد عصمت اللہ جنیجو کو مار مار کے گٹھڑی بنا دیں، وزیر اعظم ہاؤس کی آنی باڑھ کاٹ دیں یا ٹی وی اسٹیشن میں گھس کے ہر شے تلپٹ کر کے اور پھر اپنے گرفتار شدہ حامیوں کو پولیس کے بند ٹرکوں کی ہوا نکال کے چھڑا لے جائیں اور اپنے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم ہونے کے باوجود بچ نکلیں، اپنی صداقت و امانت بھی بچا لے جائیں اور سینہ ٹھوک کے الیکشن بھی لڑ سکیں۔ وہ دن گئے جب کوئی اسلام آباد، پنڈی یا لاہور کو اپنی مرضی سے جب چاہے یرغمال بنا لے، چیف جسٹس کو بی سیوں کیمروں کے سامنے ننگی ننگی گالیاں دے، اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ادارہ اس پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہے چلو پھر جان دیو، اے پھڑو ہزار ہزار روپے تے معاف کرو، تواڈے خلاف سارے پرچے خارج، تسی الیکشن لڑو۔ جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ۔ اب گڈ گورننس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کسی فرعون نے سرکار کو پتھر چھوڑ پتھر مارنے کی بھی نیت کر لی تو اسے نہیں چھوڑنے کا۔ ایک ایک اقامے، ایک ایک وصول و غیر وصول شدہ پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک مکان کی ملکیت ثابت کرنا پڑے گی، بھلے کرپشن سے بنایا یا چھپا کے بنایا، کتنی شادیاں کیں سمیت سب بتانا پڑے گا۔ مغل بادشاہت ختم، نگراں حکومت کے بعد سلطانی جمہور کا نگراں کنڈر گارٹنی دور شروع، نیا پاکستان زندہ باد۔ مگر وہ پشاور کے 22، بنو کے 4 اور مستونگ کے 128، ایک بار اندرونی خطرات سے نمٹ لینے دو، ایک بار گڈ گورننس آنے دو، تب دیکھیں گے کون مائی کا لال دہشت گرد ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ آپریشن جاری تھا، جاری ہے اور آخری دہشت گرد کے مرنے تک جاری رہے گا، اپنا سنجو بابا سب ٹھیک کر دینے کا، پھوکٹ میں ٹینشن کائے کو لینے کا۔
اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کے خطوط اور آپ ہی کی آرا پر مبنی ہفتے وار ریڈیو پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار اور زہا جواد کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
اچھا زہا، یہ سارا ڈھیر آج ختم کرنا ہے تو بغیر کسی تمہید کے بسم اللہ کیجیے بس۔
تو یہ پہلا خط ہے ایمن آباد سے۔ عاقب چودھری لکھتے ہیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے زمانے میں قلم سے کاغذ پر خط لکھنا ایسے ہی ہے جیسے پشاور سے کراچی جانے کے لیے انسان طیارے کی بجائے بس میں بیٹھ جائے اور 3 گھنٹے کی بجائے 3 دن میں کراچی پہنچے۔
لیکن چودھری صاحب نے پھر طیارے کا سفر چھوڑ کر بس کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی ہمیں ہاتھ سے لکھ کر کیوں خط روانہ کیا؟
اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بتا دی ہے. لکھتے ہیں جس زمانے میں بی بی سی سننا شروع کیا تھا وہ انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ تھا. میرے بڑے بھائی بی بی سی کے رسیا تھے اور حسن زکی قاسمی کو خط لکھا کرتے تھے. آج مجھے بھی طالب علمی کا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے. پاکستان میں آج کل انتخابات کی تیاریاں ہیں اور بی بی سی کی اردو نشریات میں حالات کی مکمل تصویر کشی ہو رہی ہے. میں کوئی سیاسی مبصر تو نہیں ہوں لیکن مجھے انتخابات وقت پر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. نادیدہ قوتیں جب محسوس کریں گی کہ انتخابات کا اونٹ اس کروٹ نہیں بیٹھ رہا جس کروٹ وہ چاہتی ہیں تو شاید الیکشن ملتوی یا منسوخ کروا دیے جائیں.
چوہدری صاحب, کچھ عرصہ پہلے تک بہت سے مبصرین کا یہی خیال تھا لیکن اب سیاسی پیشگوئیاں کرنے والوں کی اکثریت اس بات پہ متفق دکھائی دیتی ہے کہ انتخابات ہوں گے اور وقت پر ہوں گے.
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے الیکشن کے عمل میں عوام کو برابر کا شریک بنا دیا ہے. اب کوئی غلط کاری یا دھاندلی عوام سے چھپائی نہیں جا سکتی
کیونکہ عوام کی جانب سے شدید رد عمل کا خطرہ ہر وقت موجود رہے گا.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. جیکب آباد سے اسلم بروہی لکھتے ہیں, مجھے آپ نے اردو سروس کا سب سے باقاعدہ مکتوب نگار قرار دے کر جو عزت افزائی کی اس کے لیے شکریہ, لیکن آپ نے جب سے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے تب سے میرے خط نشر ہونے بند ہو گئے ہیں.
جی نہیں اسلم صاحب, آپ کے خطوط تو برابر نشر ہو رہے ہیں اور جس ہفتے آپ کا خط نہیں ہوتا تو کسی اور خط میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا.
اسلم بروہی مزید لکھتے ہیں, ایک بار آپ سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے, تو آپ نے چینی زبان کا نام لینے کی بجائے کسی عجیب و غریب زبان کا نام لیا جو کہ میم سے شروع ہوتا تھا. میں نے دوبارہ کتابوں میں چیک کیا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ چینی زبان کو یہ مرتبہ دینے پر کیوں راضی نہیں تھے.
اسلم صاحب, جسے آپ سہولت کی خاطر چینی زبان کہہ لیتے ہیں وہ اصل میں بہت سی چینی زبانوں کا مجموعہ ہے. چین میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مقبول زبان مینڈرین ہے اور یہی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے, یعنی آبادی کے لحاظ سے.
ویسے اگر استعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان انگریزی ہے
اور سب سے زیادہ ترقی پذیر زبان بھی انگریزی ہی ہے کیونکہ اوسطاً ہر روز 6 نئے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
یعنی اگلے اتوار جب ہم سامعین کے خط پڑھ رہے ہوں گے تو انگریزی زبان میں 42 نئے لفظ شامل ہو چکے ہوں گے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے.
واو. اچھا, عارف گوڑ چنیسر سے ہمیں عبدالحفیظ صاحب کے دو خطوط موصول ہوئے ہیں جن میں غالباً کچھ مقامی مسائل کا ذکر ہے لیکن بہت کوشش کے باوجود ہم حفیظ صاحب کی لکھائی پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں.
تو عبدالحفیظ صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا صاف ستھری لکھائی میں ہمیں دوبارہ خط ارسال کریں اور اگر ان کے پاس ٹائپنگ کی سہولت موجود نہیں تو کسی خوش خط دوست کی مدد حاصل کریں.
پھلاڑیاں ضلع میرپور خاص سے احمد خان مری لکھتے ہیں, میں نے آپ کو کئی پوسٹ کارڈ بھیجے لیکن جواب نہ آیا. آخر ایک دن دل کڑا کر کے لفافہ بھیجا تو آپ کا جواب آ گیا.
احمد خان صاحب, ذرا یہ وضاحت کر دیجئے کہ وہ ڈاک کا لفافہ تھا, کیونکہ آج کل سیاست زوروں پہ ہے, لوٹوں اور لفافوں کی بہار آئی ہوئی ہے, تو سامعین یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے سیاست دانوں والا لفافہ ہمیں ارسال کر دیا. ویسے تفنن برطرف, احمد خان صاحب, آپ کا پوسٹ کارڈ آئے یا آپ باقاعدہ خط لکھیں, اس کے نشر ہونے کا انحصار صرف اس بات پہ ہے کہ آپ نے خط میں لکھا کیا ہے.
آج کے خط میں احمد خان مری نے لکھا ہے کہ کرکٹ میچوں میں فیصلہ کن صورتحال تک پہنچنے کے لیے جو DLS میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, یعنی بعد میں آنے والی ٹیم کا ٹارگیٹ کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے.
یہ تو ایک انتہائی پیچیدہ فارمولا ہے جناب, جس کی مکمل تفہیم تو سچی بات ہے کہ مجھے بھی نہیں ہے, کیونکہ عمومی ذہانت کے ساتھ ساتھ آپ کا ریاضی میں بھی ماہر ہونا ضروری ہے. چنانچہ ہم آپ کا سوال کھیلوں کے ماہر عبد الرشید شکور کو ارسال کر رہے ہیں, جو ہی ان کا جواب موصول ہوگا ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے.
گوڑ سجن گلاچی سے سائیں بخش ملاح لکھتے ہیں, بی بی سی اردو سروس تو عالمی معلومات کا عظیم خزانہ ہے, اسی لیے جو بات کہیں سے بھی پتہ نہ چلے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. ہم نے جب یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنیا میں اس وقت یعنی جولائی سن 2018 میں کل کتنے ممالک ہیں تو جواب ملا 193, لیکن جب معلومات عامہ کی دوسری کتاب کھولی تو جواب تھا 195. آخر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟
سائیں بخش صاحب, اس وقت دنیا میں 195 ممالک موجود ہیں لیکن ان میں سے دو ملک ایسے ہیں جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہیں, ہولیسی اور فلسطین. چنانچہ ان کو نکال کر جو تعداد بچتی ہے وہ 193 ہی ہے.
پشکان سے رحیم بخش جاوید پوچھتے ہیں، لندن سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ ہزاروں میل ہے، پھر بھی آپ کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی ہے، صاف ستھری نشریات کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے؟
بہت سی باتوں پہ ہوتا ہے جناب، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ ہماری نشریات شارٹ ویو پہ سن رہے ہیں، میڈیم ویو پہ سن رہے ہیں یا ایف ایم پہ سن رہے ہیں؟
آج کل شہروں میں تو زیادہ تر لوگ کمپیوٹر ہی پر ہمارا پروگرام سنتے ہیں، اسی لیے لہروں کے شور کا مسئلہ ان کے لیے تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور عارف، یہ اگلا خط ہے ٹنڈو آدم سے۔ بشیر احمد کبر لکھتے ہیں، آئے دن سنتے ہیں کہ اسرائیل نے اتنے فلسطینی مار دیے، آخر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کب تک اسی طرح چلتا رہے گا؟ 57 اسلامی ملکوں میں گھرا ہوا چھوٹا سا اسرائیل آخر کسی کے قابو میں کیوں نہیں آتا؟
بشیر صاحب، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ عرب حکمرانوں کی عیاش طبیعتیں انہیں عسکری تیاریوں کا موقع ہی نہیں دیتی، جبکہ اسرائیل میں ہر شہری پر فوجی تربیت لازم ہے۔ پھر اسرائیل کی پشت پہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ موجود ہے، اور عرب قیادت کے موجودہ رنگ ڈھنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل کی سبقت کو علاقے میں کبھی بھی للکارا جا سکے گا۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ سکتے ہیں، پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی، آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضر کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ مایا علی نے ٹیلی ویژن پر من مائل اور دیار دل جیسی ڈرامہ سیریلز کے ذریعے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ چند دنوں میں ان کی پہلی فلم تیفا ان ٹربل ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے مایا علی سے بات کی ہے، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔
ابا جی، میں نے آج تک آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، پہلی بار ایک چیز مانگی تھی۔
بیبی کو لک چاہیے۔
مایا، آپ کا جو گانا ہے آئٹم نمبر، حالانکہ وہ آپ کہتی ہیں کہ آپ آئٹم نمبر نہیں کریں گی، مطلب کافی نائس سیکسی کائنڈ آف سانگ۔
جی، ہم نے اس کو نان آئٹم نمبر کا ڈانس نمبر کہا ہے۔ اس کا جو میوزک ہے آپ نے وہ سنا ہے، بڑا انرجیٹک ہے، بہت مزے کا ہے۔ جب آپ اس کو سنتے ہو تو آپ اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے اندر کا جو ایک ڈانسر ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔
میں بھی دیکھ رہی تھی تو میں بھی اٹھ گئی تھی صوفے سے۔
دیکھا، بس علی اور احسن سر یہی چاہتے تھے کہ گانا جہاں جہاں جائے گا تو ہم نے کسی کو بیٹھنے نہیں دینا۔
دیکھیں، آئٹم نمبر میرے لحاظ سے وہ چیز ہوتی ہے جس پہ ایک لڑکی ہے وہ بیچ میں ہوتی ہے، ارد گرد سارے مرد ہوتے ہیں جو اس پہ
اسی لیے ہم نے اس کو، ہم اس کو آئٹم نمبر کہتے ہی نہیں، اس کی ڈانس نمبر ہے جو آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا دیکھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی۔ اس میں صرف ایک لائن ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ میں آئٹم نمبر نہیں کروں۔
مگر ابھی تو مایا آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا نا، کیونکہ اگر آپ کی کوئی اگلی فلموں میں آئٹم نمبر آیا تو پھر آپ کیسے کریں گی؟ تو
دیکھیں، یہ آنے کے کیریکٹر کی ڈیمانڈ تھی، وہ اس فلم کے کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہوگی۔ تو جیسا کیریکٹر ہوگا، جیسا ہوگا گانا،
تو شاید اس کے بعد یہ گانا بھی آئے گا کہ میں آئٹم نمبر کروں گی۔
ڈیپینڈ کرتا ہے گانے کا موڈ کیا ہے، اس کے لیرکس کیا ہیں۔
آپ کا موڈ کیا ہے آج کل؟
آج کل میرا یہی موڈ چل رہا ہے، میں آئٹم نمبر نہیں کروں گی، جو کرنا ہے کروا لے۔
ویسے بھی موڈ کیسا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی فلم آ رہی ہے اور لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن سے یہ ٹرانزیشن کریں بڑی اسکرین پہ.
جی بالکل.
تیارے دل بہت اچھا چلا, من مائل بہت اچھا چلا, بہت سارے آن زارا. اس قسم کی سکسیس کے بعد تو ایکسپیکٹیشنز بہت ہو جاتی ہیں نا لوگوں کی.
فیفی آپ کو پتہ ہے جب تک اس فلم کا ٹریلر نہیں آیا تھا تب تک میں ریلیکس تھی, تب تک مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن فلم کے ٹریلر کے بعد جو مجھے ایک میسیو اور پازیٹیو فیڈ بیک آیا لوگوں کی طرف سے, اس کے بعد مجھے لگا کہ اوکے اب کافی پریشر ہے میرے کندھوں پہ.
آپ نے جب خود کو بڑی اسکرین پہ دیکھا, کیونکہ پہلی دفعہ ہوا گا نا, کیونکہ پہلے تو آپ بڑی اسکرین پہ نہیں, فرسٹ فلم, تو کیسا لگا؟ آپ نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہوں میں, یا آپ نے کہا نہیں؟ مطلب کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنی فلمیں دیکھتے نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں پاتے.
میں ابھی تک یہ جو گانا چل رہا ہے میں آئٹم نمبر نہیں کروں گی. میں مووی دیکھنے گئی ہوئی تھی ابھی فلم, تو اس میں ٹریلر چل رہا تھا سنیما میں, تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ, خوشی, ایکسائٹمنٹ, نروسنیس, اور میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. کیونکہ جب ٹریلر لانچ ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی بڑی اسکرین پہ تھا, سنیما میں تھا, تو میرے ساتھ عائشہ اور علی ظفر بیٹھے ہوئے تھے, تو عائشہ درمیان میں تھی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, تو ایک اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن نروس میں بہت زیادہ, لیکن اب آئی تھنک میں, ہاں بہت بہت زیادہ, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اس کو آن کر رہی ہوں.
اچھا علی کی آپ نے بات کی, واٹ از ہی لائک ورکنگ وتھ ایز اے کوسٹار؟
سپر گریٹ, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. ان کا جو پروفیشنلزم ہے, ان کا وہ جو بہت پنکچوئل ہے آنے کے لیے, ایون کبھی میں لیٹ ہو جاتی تھی تو مجھے کہتے تھے میں سیٹ پہ آ گیا ہوں, تو آپ کہاں پر ہیں, تو میں کہتی تھی جب پانچ منٹ کا ٹائم دے دیں مجھے میں پہنچ جاتی ہوں. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا.
مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس فلم پہ بہت پریشرز بھی پڑے ہیں, اور قسم کے ایسے پریشرز ہیں جو شاید فلم سے کنیکٹڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, کیس چل رہا ہے اور اس پہ آپ نے بھی انسٹاگرام پہ کامنٹ کیا تھا کل. میں ٹویٹر پہ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا سوال مایا سے میں پوچھوں. میں کبھی کبھی یہ کرتی ہوں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں, لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
بالکل,
یہ بڑا پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ٹی وی پہ واپس کب آ رہی ہیں. اور چند لوگوں نے یہ کہا کہ مایا نے جو انسٹاگرام پہ علی ظفر کے بارے میں پوسٹ کیا تھا, وہ علی ظفر کو ڈیفینڈ کیوں کر رہی تھی؟
دیکھیں فیفی, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی تھی. جتنا چلا سلسلہ اس میں ہر کوئی اپنی اوپینین بتا رہا تھا, اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا. میں نے علی کے ساتھ کام کیا اور 1.5 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا اس فلم پہ. پہلے ہماری ریہرسلز ہوئیں, پھر ہم لوگ شوٹ پر گئے, تو وہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے ان کو بتایا.
لوگوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا کہ میرے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا, وہ اس طرح سے کہنا کہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا تو شاید کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا.
دیکھیں لوگ بہت ججمنٹل ہیں فیفی, اس معاملے میں نہیں, باقی ہر معاملے میں بہت ججمنٹل ہیں. دیکھیں ایک اسٹیٹمنٹ کسی کی بھی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایشو, کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی آتی ہے وداؤٹ پروف, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا, اور لوگ اپنی آپ اس کو الزام کیا آپ اس کو مجرم کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ میرا اس چیز پہ بلیو ہے کہ اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے, تو آپ جو اپنا ڈیسیژن ہے وہ نہیں دے سکتے. اور یہی چیز میں ان کو لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں بولتی کچھ, میرے ساتھ اگر نہیں ہوا تو یہ پازیٹیو چیز ہے, یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے جو میں نے شیئر کیا لوگوں کے ساتھ. لیکن لوگوں کو آئی تھنک کچھ مسالہ چاہیے ہوتا ہے, کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن پلیز میں سب سے ریکویسٹ کروں گی جو جتنے لوگ ہیں, تو جب تک آپ کو دونوں سائڈز نہ نظر آئیں, نہ پتا ہو, پروف نہ ہو, تو تب تک آپ بھی ججمنٹل مت ہو.
یا آپ پرنسپل پہ بول رہی ہیں یا صرف اس کیس کے بارے میں بول رہی ہیں؟
نہیں نہیں, میں پرنسپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں, اس کیس کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کر رہی.
اچھا,
میں تو ویسے جنرلی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ بہت جلدی ہر چیز کے لیے اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیے.
کسی نے یہ بھی کہا کل کہ, دیکھیں میں آپ سے کھل کے بات کر رہی ہوں, کسی نے کہا کہ مایا علی گرل پاور کی بڑی بات کرتی ہیں, تو اگر وہ گرل پاور کی بات کرتی ہیں تو انہوں نے میشا شفیع کا سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟
میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گی یا میں ان کو ڈیفینڈ کروں گی, ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے ایک بہت جنرل سٹیٹمنٹ پوسٹ کیا, اور میں نے یہ بھی بولا کہ جو ٹھیک ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, اور میں اس فیصلے کا انتظار بھی کر رہی ہوں. چیزیں کورٹ میں چلی گئی ہیں, چیزیں بہت جلدی سامنے آ جائیں گی, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو غلط ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی پنش ہونی
چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے خود لکھا تھا, پی آر نے نہیں لکھا تھا؟
نو نو, ناٹ ایٹ آل. بالکل,
کیونکہ دیکھیں اگر پی آر لکھتا نا تو وہ بڑی اس قسم کا سٹیٹمنٹ ہوتا جو ہر چیز میں, مطلب ایوری word would be weighed and that kind of thing. Us statement mein mujhe laga ki aap, it was like you were talking aloud. Jo aapke dimaag mein aaya aapne keh diya.
हाँ बिल्कुल ऐसा ही था. और अब मुझे वेट है कि चीज़ें कब सामने आएंगी और मुझे क्या, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार होगा, जो लोग जिसके हक में बात कर रहे हैं उन सबको इंतज़ार होगा. तो आई थिंक हमें थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए और हर मामले में, मैं कहती हूँ फीफी, हर मामले में पेशेंस रखना चाहिए, चाहे वो इस ये मामला हो चाहे वो फिल्म्स हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग टीजर
मतलब
ट्रेलर गाना
प्रोसेस में आप बिलीव करती हैं.
बिल्कुल. तो हम लोग देख के वो कहते हैं कि अच्छा ये इसका ना टीजर अच्छा नहीं लगा, तो ये फिल्म
मगर
जो है ना मजे
टीजर लोगों को बहुत अच्छा लगा. मतलब फिल्म का टीजर, आप नहीं टीज कर रही थी, फिल्म का टीजर.
नहीं नहीं हाँ मैं बिल्कुल टीज नहीं कर रही थी, मैं फिल्म की बात कर रही हूँ.
फीमेल एक्टर्स से बनती है आपकी?
जी जी, मेरी आयशा खान से बहुत अच्छी दोस्ती, मेरी सजल से अच्छी है.
ये देखें एक आइडिया है, हुआ था ना जब थेल्मा एंड लुईस वाली फिल्म आई थी कि
हाँ
फिल्म जो जिसमें फीमेल लीड्स होती हैं वो भी चल सकती हैं. ये बड़ा मजा आएगा अगर एक फीमेल लेड फिल्म हो जिसमें आप दोनों हो.
दोनों
कौन सुन रहा है, जो भी सुन रहा है,
डायरेक्टर सब सुन रहे हैं, प्रोड्यूसर सुन रहे हैं, तो प्लीज आप इस पे गौर करें.
मैं इस वक्त सबको व्हाट्सएप कर देती हूँ.
बस थैंक यू सो मच फीफी. नहीं डेफिनेटली अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं फीफी, बहुत अच्छे. मुझे जितनी अभी जो मैं आसिम की फिल्म करने जा रही हूँ उसमें बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है वो.
परे हट लव.
जी
कभी आप कहती हैं लव को कि परे हट?
नहीं
नहीं
बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं
क्यों नहीं कहती? क्योंकि मोहब्बत जो है वो शायद एक गिफ्ट है.
डेफिनेटली
जिसे कभी परेहट नहीं कहना चाहिए.
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. आपकी अगर दिल में मोहब्बत है और आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत.
आपकी जिंदगी खूबसूरत है.
देखिए मेरे दिल में मोहब्बत है. ये नहीं मैं कहती कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ.
मैंने ये कहा ना, सवाल तो ये था आपके दिल, आपकी जिंदगी खूबसूरत
है. बहुत खूबसूरत है जिंदगी, बहुत अच्छी है.
हाँ तो फिर मोहब्बत होगी ना
दिल में है.
कभी ना कभी आपको वो वाली मोहब्बत तो हुई होगी ना.
जी बिल्कुल ही. मैं ये बिल्कुल नहीं इस बात से इनकार करूंगी, मुझे कभी ऐसी मोहब्बत नहीं हुई.
माया इन
मुझे डेफिनेटली हुई. माया वाज इन ट्रबल.
हाँ मोहब्बत होती है तो जरा ट्रबल में हो जाता है इंसान.
नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रबल में हो जाता है. ये बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो समझने से ही बनता है. आप अगर दोस्त भी हैं साथ में तो आप मतलब दोस्तों में भी झगड़ा होता है, दोस्तों में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है.
मोहब्बत में दोस्ती बहुत जरूरी है.
बहुत जरूरी
है ना,
अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है.
हाँ अगर आपको कोई इंसान, आपको उससे मोहब्बत हो, यू शुड ऑल्सो लाइक दैट पर्सन. कि अगर मुझे मोहब्बत ना भी हो तो ये इंसान मेरा दोस्त हो.
हाँ जी बिल्कुल. आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है. ये दोस्ती का जो रिश्ता है मोहब्बत में बहुत जरूरी है.
तो दोस्ती जरूरी है और क्या जरूरी है?
मोहब्बत. जिस तरह आप एक कोई खाना बनाते हैं और उसमें हर इंग्रेडिएंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, तो इसी तरह जिंदगी में ये जितने रिश्ते, जितने लोग आपके आसपास हैं, ये आपकी जिंदगी को मुकम्मल करते हैं. तो इनमें से कोई भी कम होगा तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है.
जब आप घर जाएं थक के
जी,
एक डबल शिफ्ट के बाद, तो घर में व्हाट डू यू वांट दैट योर मदर हैज कुक्ड.
ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन. मुझे मेरी अम्मा को भी पता है कि जब मैं अक्सर जब लाहौर से बाहर शूट्स पे जाती हूँ तो काफी दिन वहाँ पे रहती हूँ, तो वापस आती हूँ तो अम्मा के जो हाथ की बिरयानी है वो बहुत जरूरी है. उसके बगैर मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं लाहौर आई हूँ.
है माया कार्ब्स.
जी बस फिर जिम को सलाम करती हूँ.
मैंने देखा था आपका एक वीडियो जिसमें आप बहुत वो बॉक्सिंग कर रही थी.
ये जो मेरे एक अदद मैनेजर साहब है और वो मुझे कोई दिन, एक दिन अगर मैं उनसे कहूँ कि आज मैं घर पे रहूंगी तो वो फिर मुझसे पूछते हैं अच्छा तो जिम का टाइम क्या है फिर आपका. जितना धक्के मुझे मिल रहे हैं ये सिर्फ उनकी वजह से मुझे मिल रहे
हैं. क्योंकि है ना हमारी एक ब्यूटी की एक कॉन्सेप्ट है हमारी फिल्मों में भी और टेलीविजन
और ये हेल्दी है. इसमें जाना चाहिए. इसमें ऐसा नहीं कि मुझे वेट लूज करना है और मैं उसी के लिए जा रही हूँ. एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, ये होनी चाहिए हर किसी को.
पुराने जमाने में देखे ना वो मधुबाला का एरा और वो जो एक जमाना था जो हमारे स्टार्स होते थे, दे वर ऑल वेरी कर्वेशियस. वो पतली पतली जो आजकल लड़कियां हैं जो मतलब बिल्कुल ही
ले ले आप नाम ले ले मेरा.
हाँ, नाम ले ले माया अली जैसी.
क्योंकि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रही थी तो मुझे डायरेक्टर आसिम ने कहा कि बस इससे नीचे वेट नहीं, अब तुम्हारा जाना चाहिए. हाँ. गेन कर लो थोड़ा सा तो चलेगा. तो मैंने कहा ये तो अच्छा है.
थोड़ा कोरा थोड़ा टैन. اداکارہ مایا علی بات کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے خالد کرامن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ٹام وارڈ اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کی اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سنیں گے, پیش کریں گے.
اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے سن 2014 کے بعد حماس کے خلاف سب سے بڑا حملہ کیا ہے. حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن پھر بھی حملوں کی اطلاعات ہیں. انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک کی پولیس نے ہجوم کے حملے کے دوران ایک شخص کے ہلاک اور دیگر دو کے زخمی ہونے کے بعد 25 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. جاپان میں شدید گرمی کی تازہ لہر سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دیگر 1000 کے قریب افراد کو اسپتالوں میں لایا گیا ہے. آج دو کھیلوں کے عالمی مقابلوں کے فائنلز کھیلے جا رہے ہیں. فٹ بال کے عالمی کپ کے فائنل میں فرانس کو کروشیا پر 2-1 سے برتری حاصل ہے, جبکہ ٹینس میں ومبلڈن کے فائنل میں سربیا کے نوواک جوکوویچ نے جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کے خلاف ابتدائی 2 سیٹس جیت لیے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.